سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار کا افتتاح ہے. نہ گلوں سے مطلب نہ گلوں کے رنگ کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دارا کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دارا نگلوں سے مت لگ جو گرے در زمین پر میرے آگے ستارے جو گرے در زمین پر میرے آگے ستارے تو چمک جو گرے ہر زمین پر میرے آگ کے تارے تو چمن اٹھا رکھ پر میری زندگی کا تارا تو چمک اٹھا مبارک کا آدھے سے زیادہ مہینہ فٹافٹ گزر گیا, جھٹ پٹ گزر گیا آنند فانند. اس سے انسان اتنا گھبراتا ہے, پریشان ہوتا ہے, وہ خدا تعالیٰ کس قدر آسان فرما دیتے ہیں. اور اس مبارک مہینے میں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نعمت دنیاویہ اور نعمت اخرویہ کی بارش ہے, برسات ہے. دنیا بھی ملتی ہے, دیکھیے افطار کے وقت کیسی کیسی نعمتیں خدا تعالیٰ بہم پہنچا دیتے ہیں اور کتنی نعمتوں سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے. اور بھی کس قدر نعمتیں ہوتی ہیں, روزیوں میں بھی برکت ہوتی ہے. اور تقویٰ کا اہتمام انسان کو خود بخود نصیب ہو جاتا ہے. اس مہینے کی برکات ایسی ہیں, اور چونکہ اس کا مقصد ہی تقویٰ ہے, لعلکم تتقون ہے, کہ روزہ فرض ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم متقی ہو جائیں, پرہیزگار ہو جائیں. روزے کو خاص تعلق ہے تقویٰ سے. اور ایک نفسیاتی اور طبعی بات ہے کہ انسان ذرا سا غور کرے کہ روزے کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے, تو روزے کے اندر جب حلال نعمتوں سے خدا تعالیٰ نے صبح سے شام تک منع فرما دیا تو حرام سے کس قدر اہتمام سے بچنا چاہیے. اور روزے کے اندر یہ خاص بات ہے کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو نفس کی نفس جو ہے کمزور ہو جاتا ہے, اس کی خواہشات نفس کمزور ہو جاتی ہیں, ڈھیلا ڈھالا ہو جاتا ہے آدمی. تو اس کے اندر روزے کے اندر خود اثرات ہوتے ہیں گناہوں سے بچنے کے, تو یہ بھی خدا تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے اور بڑی انعامات میں سے ہے کہ انسان کی عادت بہیمیا جانورانہ جو طبیعت ہوتی ہے جن لوگوں کی آزاد رہنے کی, آزاد رہنا یہ نفس کو اپنے آزاد چھوڑ دینا یہ جانورانہ خصلت ہے, جانورانہ طبیعت ہے, جانوروں کی جیسی زندگی ہے جس نے اپنے کو پابند نہیں کیا, جو جی میں چاہا کر ڈالا. ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں, اللہ کی قید کی شریعت کی قید کی لذت کو بیان فرماتے ہیں, جو ہم آزاد ہوتے تو خدا جانے کہاں ہوتے, جو گر آزاد ہوتے ہم خدا جانے کہاں ہوتے, مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا. اپنے نفس کو پابند کرنا اللہ اور رسول کے حکموں پر, تو یہ جو زندگی ہے جو نفس کو آزاد چھوڑنے والی ہے, جو جی چاہا کر لیا, اولاد بھی بے راہ رو ہو گئی اور دیکھ رہے ہیں کہ بے پردگی کی انتہا ہو گئی ہے, بچیاں بڑی ہو گئی ہیں ان کو پردے وردے کا تو کچھ ہوش نہیں, پردہ تو دور کی بات ہے, اب وہ یہود و نصارہ کی طرح ان ناپاک اور غلیظ لوگوں کی طرح یہ ٹی شرٹ اور جینز اور ایسے بیہودہ لباس میں جو ہے پھر رہی ہیں ماں باپ کے سامنے, اور میڈیکل کی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ کھیل کود بھی کر رہی ہیں اور مشن پہ بھی جا رہی ہیں اور جو پروجیکٹ دیتے ہیں اسپتال والے اس پہ بھی جا رہی ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے صبح گئے رات کو آئے کہاں تھے کیا کیا کچھ پتہ نہیں ہے, یہ ماں باپ کی بے حسی اور دیوسیت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو نور والی زندگی عطا فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کے بال بال کو اپنی 100% اطاعت میں جکڑ لے اپنی رحمت سے اپنی قدرت سے, اور اللہ تعالی ہمیں پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرمائے. اعتکاف کے متعلق احادیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہیں فضائل رمضان سے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی ایک ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا, پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا, پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات آخر عشرے میں ہے, لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں, مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی, اور آپ نے اس کی علامت فرمائی کہ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا, لہذا اب اس کو آخر عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی, اس مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا اور جس سال وصال ہوا ہے اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا, لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ آخر عشرے ہی کے اعتکاف کی رہی ہے اس لیے علماء کے نزدیک سنت موقعہ وہی ہے. حدیث بالا سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے, اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے, نیز اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے, اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہ رہے گا, لہذا شب قدر کے قدر دانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے, لیکن آخر عشرے میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی, رات کو خود بھی جاگتے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے, جیسا کہ صحیحین کی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے. بخاری و مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخر عشرے میں حضور لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کا احیاء فرماتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے. لنگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکل یا احتراز بھی مراد ہو سکتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے واعظ کجی کی درستگی سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ایک اور نیت میں بھی درستگی کرنا ضروری ہے, کیونکہ ثواب پہنچانے میں اکثر نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ثواب پہنچائیں گے تو ان سے ہمارے دنیا کے کام نکلیں گے. صاحبو, اگر عقیدہ خراب ہونے کا خیال نہ کرو تب بھی تو یہ نیت کرنا نامناسب بات ہے, کیونکہ اس کی ایسی مثال ہے کہ آپ کسی شخص کے پاس حدیہ کے طور پر مٹھائی بھیجیں اور اس کے بعد اس شخص سے کہیں کہ آپ میرے مقدمے میں گواہی دے دیں. اندازہ کیجئے کہ یہ شخص کس قدر ناراض ہوگا اور اس سے اس کو کیسی تکلیف ہوگی. پس جب دنیا داروں کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ والوں کو تو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی. پس جس وقت ان کو یہ معلوم ہوتا ہوگا کہ یہ ہدیہ اس غرض سے دیا ہے تو انہیں کس قدر ناگوار ہوتا ہوگا. حضرت ثانوی رحمہ اللہ تو اس کو رشوت فرماتے تھے کہ یہ رشوت ہے, یہ ہدیہ نہیں ہے, رشوت ہے, کہ کام نکالنے کے لیے پیسہ دینا معاوضہ ہے یا پھر رشوت ہے. اور ثواب کی نیت کر کے دینا صدقہ خیرات ہے, یہ ہدیہ نہیں ہے. ہدیہ وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کی محبت میں بے غرض دیا جائے. تو فرمایا کہ اس کے سوا کس قدر شرم کی بات ہے ان سے دنیا کی امید رکھنی, یعنی اللہ والوں سے دنیا کی امید رکھنی بالکل ایسی بات ہے جیسے کسی سنار سے کھرپا بنانے کی امید رکھنا یا کسی حکیم سے یہ فرمائش کرنا کہ تم چل کر ہمارے گھر کی گھاس کھودو. صاحبو, ہم کو حضرت سید غوث العظم بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو محبت ہے تو اس لیے کہ انہوں نے ہم کو ہدایت کا رستہ دکھلایا. اس کے بدلے میں ہم ان کو کچھ ثواب بخش دیں کہ ان کی روح خوش ہو اور اس کے خوش ہونے سے خدا تعالیٰ خوش ہوں. اور اس تقریر سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ ثواب پہنچانے سے منع نہیں کرتے بلکہ جو اس کے اندر خرابیاں ہیں کر رکھی ہیں ان کو منع کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں. جس دن عام طور پر اصلاح ہو جائے گی اس دن ہم یہ بھی نہ کہیں گے, مگر جب تک اصلاح نہ ہو اس وقت تک ہم ضرور ناجائز کہتے رہیں گے. ایک فرقہ مسلمانوں کا ایسا بھی ہے کہ عقیدے اور عمل وہ تو سب درست ہیں. اچھا, فرمایا کہ رہی بدنامی سو خدا کا شکر ہے کہ دین کے پھیلانے میں ہم کو اس کی کچھ پرواہ نہیں. ایک فرقہ مسلمانوں کا ایسا بھی ہے کہ عقیدے اور عمل سب درست ہیں مگر اس فرقے کو اپنی اچھائی کا بڑا غرور ہے اور دوسرے مسلمانوں کو حقیر اور دلیل سمجھتا ہے. مگر صاحبو, غرور کس پر کیجیے؟ جن کو تم گناہگار سمجھتے ہو ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگرچہ خراب عقیدے کی گمراہی میں پھنسے ہوئے بھی ہیں لیکن ان کو کچھ بھی گناہ نہیں, کیونکہ وہ بیچارے انجان تھے, کسی نے غلط بتا کے انہیں گمراہ کر دیا تو ان کا گناہ بھی گمراہ کرنے والوں کے ذمے ہوگا. کیونکہ جو شخص علم تو کچھ رکھتا نہیں ویسے ہی دوسروں کو مسئلے بتاتا ہے تو ان سب کا گناہ اسی کے ذمے ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کچھ بھی خبر نہیں کہ جو بات ہمیں بتائی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط, جیسا کسی نے بتا دیا ویسا کر لیا, پھر تو انہیں کچھ گناہ نہیں, کس طرح ان لوگوں کو خیر سمجھا جا سکتا ہے. اس کے سوا یہ بات ہے کہ کسی شخص کا کیا منہ ہے جو اپنے اچھے ہونے کا دعویٰ کرے. کس طرح ان کو برا سمجھا جا سکتا ہے اس کے سوا یہ بات ہے کہ کس شخص کا کیا منہ ہے جو اپنے اچھے ہونے کا دعویٰ کرے. کیونکہ خاتمے کا حال کسے معلوم ہے کہ کس کا خاتمہ کیسا ہو. حدیث شریف کا مضمون ہے کہ سب انسان آپس میں اعضاء کی طرح ہیں, یعنی تمام مسلمان مثل ایک جسم کے ہیں. اور جب یہ حالت ہے تو مسلمانوں کے دوزخ میں جانے سے آپ کا دل دکھنا چاہیے اور رنج ہونا چاہیے اور ان کو بچانے کی تدبیر میں لگنا چاہیے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر جائے اتم تھی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور زنا کرنے کی اجازت چاہی. صحابہ نے سن کر اس کو ڈانٹنا چاہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور نہایت اطمینان سے فرمایا کہ کیا تو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیا جانا پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا بہن کے ساتھ؟ عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا کہ بس جس سے تم زنا کرو گے وہ بھی کسی کی ماں کسی کی بہن ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کی یہ حالت تھی اور اس طرح نصیحت کرنے کی عادت تھی اور کیوں نہ ہوتی، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دشمنوں اور کافروں تک کی بھی خاطرداری فرماتے تھے۔ کفار آپ کو ستاتے اور پہاڑوں پر جس فرشتے کی حکومت ہے وہ فرشتہ آ کر عرض کرتا کہ اگر اجازت ہو تو میں ان سب پہاڑوں سے ہلاک کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میرے اور میری قوم کے معاملے میں دخل مت دو۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں تک کی خاطرداری منظور تھی تو ہم میں آج کون سی بڑائی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ذلیل سمجھیں اور ان سے غرور کے ساتھ پیش آئیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ والوں نے کبھی دشمنوں کا دل نہیں دکھایا، تمہیں یہ مرتبہ کیسے میسر ہو سکتا ہے، کیونکہ تمہاری تو دوسروں ہی سے ہر وقت لڑائی رہتی ہے، اور جب تم دوستوں سے لڑتے اور ان کو حقیر سمجھتے ہو تو کس منہ سے اپنے کو مسلمان کہتے ہو۔ دوسری یہ بات بھی ہے کہ یہ کام وہی شخص کرتا ہے جو خدا سے غافل ہو۔ حضرت بہلول کی حکایت ہے کہ وہ ایک صوفی پر گزرے جو لوگوں سے لڑ بھڑ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ شخص دعویٰ صوفی ہونے کا کرتا ہے لیکن اگر اپنے دوست کو پہچان لیتا یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا تو دشمن سے لڑنے بھیڑنے میں مشغول نہ ہوتا، یعنی دوست ہی سے فرصت نہ ملتی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سے فرصت نہ ملتی، پھر دوسروں سے کیسے لڑتا۔ صاحب کیا بھروسہ ہے کہ شام تک ہماری کیا حالت ہوگی اور چار دن کے بعد ہم کہاں ہوں گے کیا ہوں گے، اگر قبر میں ایمان ساتھ گیا تب تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔ تو جبکہ ہماری اس وقت کی حالت میں سینکڑوں خرابیاں ہیں اور اس حالت پر بھی کچھ اطمینان نہیں، اندیشہ لگا ہوا ہے کہ اس سے بھی زیادہ خراب نہ ہو جائے، تو بڑی جہالت کی بات ہے کہ ہم دوسروں پر ہنسیں اور ان کو ذلت کی نظر سے دیکھیں۔ بڑا پاگل ہے وہ شخص کہ اس پر بیسیوں فوجداری کے مقدمے ثابت ہوں اور دوسرے دیوانی کے مقدمے والوں کو یعنی ہلکے مقدمے والوں کو ذلیل سمجھتا ہے اور ان کو برا بھلا کہتا پھرتا ہے۔ تو اس وجہ میں اس فرقے کو خاص طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ تمہارے عقیدے درست ہیں اور ظاہر میں عمل بھی خراب نہیں معلوم ہوتے، لیکن تم اپنے دل کی حالت میں غور کرو اور دل کی حالت کو اچھا نہ سمجھو، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ظاہر تو درست ہوتا ہے لیکن دل بھیڑیے کی طرح ہوتا ہے، بس اس کے سنوارنے کی فکر کرو۔ مگر خرابی تو یہ ہے کہ دل کی حالت سنوارنے کو ضروری نہیں سمجھتے، چنانچہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مدار صرف عقیدوں پر ہے، اگر عقیدے درست کر لیے تو پھر نجات ہے، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ یہ مانا کہ عقیدے درست ہونے سے کبھی نہ کبھی نجات تو ہو جائے گی اور کچھ عذاب نہ ہوگا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا نجات کے لیے کافی ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو سوال جواب ہوگا نہ حساب کتاب۔ بس ان سب لوگوں کو چاہیے کہ باطن کی بھی فکر کریں، جس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے کو بالکل مٹا دیں اور تواضع پوری طرح اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج الكرب اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ الہ العالمین ہم سب کے اب تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ ظاہر و باطن کی درستگی فرما دے، اور اللہ ظاہر و باطن کی کامل درستگی فرما دے, اور اس میں آج تک ہم نے جو غفلت کی اللہ اسے معاف فرما دے, اور اے اللہ ہمیں خوب تن من دھن سے اپنے ظاہر و باطن کی درستگی کی توفیق عطا فرما. اللہ پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مسلمان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما, فلسطین کے اندر اور جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں, ستائے جا رہے ہیں دشمنوں کے ہاتھوں, اے اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. اللہ غیب سے مدد و نصرت فرما. اللہ ان کو اے اللہ امن عطا فرما, ان کو بھوک سے امن عطا فرما, ان کو دشمنوں سے امن عطا فرما. اے اللہ ان کو غذا دوا وغیرہ کی فراہمی اے اللہ غیب سے مدد فرما دے, اور اے اللہ ان کے تمام مسائل کو حل فرما, اور اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما, ان کو شان و شوکت عزت اور غلبہ نصیب فرما. جہاں جہاں مجاہدین دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہیں, اے اللہ ان کو زبردست فتح و کامیابی سے ہمکنار فرما. اے اللہ دشمنوں کو ہدایت دے دے, یا اللہ دشمنوں کو ہدایت دے دے, اسرائیلیوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اگر ان کو توفیق توبہ مقدر میں نہیں ہے, اے اللہ پھر ان کو چن چن کر ہلاک کر دے. اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر دے, ان کو ذلت ناک شکست سے دوچار کر دے. اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے, ان کی طاقت کو چکنا چور کر دے. اے اللہ ان کی طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دے. اے اللہ ذلت ناک شکست سے دوچار فرما دے. اے اللہ دردناک عذاب ان پر نازل فرما دے. اے اللہ ہمیشہ کے لیے ان کو ذلیل و خوار کر دے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں, اے اللہ ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما. ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بچی کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما, اور جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے یا نہیں بھی کی, اے اللہ اور تمنا رکھتے ہیں تمنا نہیں بھی رکھتے, الہ العالمین سب کی جائز مقاصد حسنہ میں بامراد فرما دے. اور اے اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما, بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما. اللہ اپنا خاص تعلق ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ اس زندگی کو کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنی محبت اور معرفت کے حصول کے لیے ہم سب کو چن لے. اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت و معرفت سے مالا مال فرما. اللہ ہم سب کو نور والی اپنی 100% اطاعت والی زندگی عطا فرما. اللہ ہمارے بال بال کو نور بنا دے. اے اللہ ہمارے بال بال کو اپنی اطاعت سے نور بنا دے. اے اللہ معصیت سے, نافرمانی سے, غفلت سے اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دے اور ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز مقصد ہو اللہ اس کو پورا فرما, اور اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما. اللہ قرآن پاک کے تراوی کے اندر جہاں جہاں ختم ہو رہے ہیں, ہمارے عامر صاحب کے بچے کا بھی آج قرآن پاک کا ختم ہے تراوی میں, اے اللہ ان کو بھی اور سب دوستوں کو جن جن نے تراوی سنائی ہے سنا رہے ہیں, تکمیل ہو گئی یا ہونے والی ہے, اے اللہ سب کے سب کا پڑھنا سننا قبول فرما, انتہائی اعلیٰ درجے میں قبول فرما. اور ماں باپ کی اور بچوں کی جو محنت ہے اے اللہ اس کو ثمر بار فرما, اور اللہ تقوی والی حیات کا باعث بنا, اور اللہ قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے اور یاد کرنے پر یاد کروانے پر جتنے انعامات کا آپ نے وعدہ کیا ہے اے اللہ اس سے مالا مال فرما. یا اللہ سب کو مالا مال فرما. اے اللہ مالا مال فرما. اللہ ہماری تلاوتوں کو, ہماری عبادات کو, ہماری نمازوں کو اور ذکر اذکار کو, اے اللہ ہماری نیکیوں کو, اگرچہ اس لائق نہیں ہے آپ کے دربار میں پیش ہونے کے, ہرگز بھی لائق نہیں, اللہ اپنی مہربانی فرما کر محض اپنے لطف و کرم اور احسان سے اے اللہ اس کی جو ہے وہ کوتاہیوں پر درگزر فرماتے ہوئے اے اللہ محض اپنے فضل سے قبول فرما, اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ اگرچہ ہماری کوئی نیکی اس قابل نہیں جو آپ کے دربار میں ہم پیش کر سکیں, کہیں اخلاص میں کمی ہے, کہیں جو ہے اس کی حسن عبادت میں کمی ہے, اے اللہ کہیں توجہ ہماری کہیں ہے, لیکن اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اور مہربانی فرما دیجئے, اور اللہ ستاری فرما دیجئے, اور ہمارے رجسٹر میں اللہ ان نیکیوں کا اندراج فرما کر اے اللہ قبول فرما لیجئے. یا اللہ قبول فرما لیجئے, ضرور بے ضرور قبول فرما لیجئے. اللہ رمضان کا مہینہ قریب الختم ہے, اے اللہ اس کی ہر لمحے کی قدر نصیب فرما دیجئے, جتنا وقت باقی رہ گیا اللہ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجئے, اور اے اللہ اس میں جو ہے طالبین کو اے اللہ خانقاہوں میں جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نیک صحبتوں کے اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اور ہمیں اپنی راہ میں تیز تر کر دیجئے، اللہ اپنی راہ میں ہمیں تیز تر فرما دیجئے، اور اللہ نیک صحبت کا اے اللہ جو ثمرہ ہے، جو انعامات ہیں، اے اللہ پورے پورے ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ لیلۃ القدر جو آنے والی ہے آخری راتوں میں، اے اللہ ہمیں اس پورے عشرے کے اندر خوب محنت کی توفیق عطا فرما دیجئے، خوب اخلاص اور محبت اور بشاشت کے ساتھ اے اللہ آپ سے تعلق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ خوب خوب عبادت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ خوب محنت کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ ہمارے ملک پر برکتوں رحمتوں کا نزول فرما، اللہ ہمارے ملک سے رشوت اور سود کا خاتمہ فرما، اے اللہ بددین لوگوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، دیندار حکمران نصیب فرما، مخلص حکمران نصیب فرما، درد دل رکھنے والے، وطن سے محبت کرنے والے حکمران نصیب فرما، مفاد پرستوں سے، دشمنوں سے، راشی لوگوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بالکلیہ حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں سے بھی حفاظت فرما، اس کو سلامتی عطا فرما، اللہ تمام اسلامی ممالک میں آپس میں خوب محبت اور اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، اور اے اللہ مل کر جو ہے دشمنوں کا دانت کھٹا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دشمنوں کے خلاف برسر پیکار جہاں جہاں مجاہدین ہیں اللہ ان کو زبردست کامیابی اور فتح اور کامرانی سے ہمکنار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔